رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ آج انبیاء کی تحریک کے عنوان سے جو یہاں نشستیں آپ کے ساتھ ہوئی، اس کا آخری دن ہے۔ ہم نے کل کافی آیات ایک ساتھ مطالعہ کیا ان کا، اور ایک بنیادی کانسیپٹ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ ہماری نگاہ میں، مسلمانوں کی نگاہ میں، رسول اللہ کی امت کی نگاہ میں سارے انبیاء قابل احترام ہیں۔ نہ صرف قابل احترام ہیں بلکہ قابل اتباع ہیں، نہ صرف قابل اتباع ہیں بلکہ ان کی کتابیں ہمارے لیے مقدس اور بہت ہی احترام ہم اپنے دلوں میں ان کے لیے قائل ہیں۔ انہوں نے، ہم نے کہا کہ اللہ نے ایسا نظام نہیں بنایا تھا کہ انبیاء مختلف ادیان چھوڑ کے گئے ہیں، بلکہ انسانی ہاتھوں کی تحریف کہ جنہوں نے انبیاء اپنے اپنے نبی کو لے کے الگ ہو گئے، اپنی اپنی آسمانی کتابوں کو لے کے الگ ہو گئے اور اس کے بعد رک گئے، عمل نہیں کیا۔ اگر یہ اپنی آسمانی کتابوں پر بھی عمل کرتے تو یقینی طور پہ، اگر یہ اپنے درمیان اپنے انبیاء کی لائی ہوئی کتابوں پر بھی عمل کرتے تو یہ ادیان کے نام پہ جو تقسیم ہوئی ہوئی تھی دنیا میں یہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے مثال دی آپ کو رسول اللہ کی امت کی کہ اختلاف رسول اللہ کی امت میں سبب رسول خدا کا اسلام نہیں ہے، وہ تو ساری امت کو متحد کرنے کے لیے تھا، لیکن جو تقسیم انسانی ہاتھوں نے جو تحریف آسمانی کتابوں میں بھی کی، انبیاء کی شخصیات میں بھی کی، انہوں نے جیسے ادیان، جیسے اسلام مختلف فرقوں میں تبدیل یا تقسیم ہو گیا، بالکل ایسے ہی ادیان بھی ہر نبی کے ماننے والوں نے اپنے لیے اپنا دین بنا لیا، اپنی کتاب کو اس پر دلیل بنا لیا اور اپنے آپ کو ایک جگہ پہ روک دیا، جبکہ قرآن نے آنے کے بعد ان سب کو سمیٹا اور پھر نظریہ، حقیقی نظریہ پیش کیا کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے دو تین کام کرنے آئے ہیں، اس میں ایک یہ تھا کہ آپ سے کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، ایک یہ تھا کہ آپ اپنے زمانے میں اللہ کے نظام کو نافذ کریں، اور تیسرا یہ تھا کہ آپ کے بعد ایک اور نبی آئے گا، آپ کے بعد سب کتابوں میں موجود ہے، ایک اور نبی آئے گا کہ جس کے پیچھے آپ سب کو چلنا ہے۔ یہ کامن تعلیم تھی تمام آسمانی کتابوں کی، یہ ہم بات کر چکے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے۔ دوسرا موضوع ہم نے جو اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ انبیاء کے ماننے والوں میں سب سے زیادہ قرآن نے بنی اسرائیل کے موضوع پر بات کی ہے، دوسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر بات کی ہے، اور تیسرے مرحلے میں یا تیسرے نمبر پہ اہل کتاب کے موضوع پر بات کی ہے۔ جو قرآن کے سب سے زیادہ، قرآن میں سب سے زیادہ آنے والے موضوعات ہیں، پہلا کیا ہے؟ بنی اسرائیل، سب سے زیادہ قرآن۔ دوسرا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا اہل کتاب۔ اور ان کے موضوع پر بھی قرآن نے شروع میں تو ان کی تعریف کی ہے، ان کو ایک اچھی امت بنا کے سامنے لائے، یعنی عدالت سے کام لیا۔ قرآن نے شروع سے ان کی مذمت نہیں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی مذمت نہیں کی، لیکن ہمیں حقائق دکھانے کے بعد کہ ان امتوں کا اسٹارٹ اچھا تھا، ان قوموں کا آغاز اچھا تھا، انہوں نے ظلم میں پسے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے، ظلم میں پسے ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے، ابراہیم کا بھی ایسے ہی، اور انبیاء کا بھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ امتیں جب انبیاء کی وجہ سے تھوڑی سی طاقتور ہوئی، تھوڑا سا ان کا بہتر ہوا ماحول، انہوں نے اپنے ہی نبی کے خلاف بغاوت کر دی اور پھر کہا ہم تمہیں نہیں مانتے۔ ساری قوموں نے تقریباً اپنے انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے ہی شہید کر دیا، جو ان پر، جو ان کی قوموں پر، مختلف اقوام، مختلف ممالک، مختلف دنیا کے حصے، سرزمینیں، ہر جگہ پر الگ الگ نبی آئے ہوئے، نہ صرف جھٹلایا بلکہ انہیں اپنے ہاتھوں سے ہی شہید بھی کر دیا۔ یہ کیا انبیاء کا حال قوموں نے۔ لیکن سب سے زیادہ جو عبرتوں والی قوم ہے، سب سے زیادہ نصیحتوں والی قوم ہے، سب سے زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے اپنے زمانے میں ایسے تجربات کے جن سے ہمیں بہت زیادہ استفادہ کرنا چاہیے، وہ بنی اسرائیل ہے۔ اس لیے قرآن نے ہر نبی اور ہر امت کے اوپر اگر 4, 6, 8, 10, 12 آیات ہوں گی تو ہم نے کہا کہ 900 سے زیادہ آیات بنی اسرائیل کے اوپر ہیں۔ اس کے مطلب قرآن آپ کی رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ کو یہ قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے قرآن، یہ تو آخری دستور عمل ہے، جس کو آپ قانون کی کتاب کہہ سکتے ہیں، ایک چارٹر ہے، ایک آئین ہے پورا، کہ جو فردی اور شخصی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اور اس کے تمام شعبہ جات، اس میں معاشی نظام ہو، اقتصادی جس کو آپ نظام کہتے ہیں، اس میں تربیتی نظام ہو جس کا ایک پارٹ ایجوکیشن بنتا ہے، اس میں خود معاشرہ سازی ہے، اور پھر آخر میں حکومت اسلامی ہے، اور پھر اس میں عدالت کا قیام ہے، یعنی جو ایک بہترین معاشرے کے لیے ضروریات ہیں وہ سب قرآن کے اندر ہیں، اور اصولوں کی صورت میں بیان ہوئی بھی ہیں۔ لیکن وہ اصول کہیں ڈائریکٹ ہیں، کہیں آپ کو ان واقعات سے نکال لیں۔ اس لیے بنی اسرائیل بہت زیادہ کہ آپ کو ان سے وہ باتیں نکال لی ہیں۔ ہم نے کل وہ آیات پڑھی کہ جس میں یہ تذکرے تھے کہ ابراہیم کے اوپر جھگڑے کرتے ہو کہ یہودی تھے یا نصارہ تھے، تم بقیہ انبیاء کے بارے میں بحث کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے، اور ہم نے آیات سے یہ بات بتائی کہ بھائی وہ تو مسلم تھے، نہ صرف مسلم تھے بلکہ انہوں نے تو آپ کا نام بھی ابراہیم والد ہیں، بلکہ یہاں آیت ہم نے پڑھی ہے کہ یہ آپ کے والد ہیں، آپ کے ابی قوم، ابراہیم و ابی قوم، یہ آپ کے والد ہیں، اور کہا کہ سماکم الاسلام، یعنی انہوں نے تمہارا نام اسلام اور مسلمان رکھا ہے، نہ یہ کہ رسول اللہ نے رکھا ہے۔ ہم نے کل آپ سے کہا کہ اتمم تو و اکمل تو کلب استعمال ہوا ہے، کہیں پر بھی یہ نہیں تھا کہ آغاز بھی رسول اللہ نے کیا ہے، آغاز پہلے سے ہوا ہوا ہے، تکمیل یہاں پر ہوا ہے، کل کی بات نہیں۔ آج جو آیات ہم نے آپ کے ساتھ پڑھنی ہیں، کل والی آیات آپ کو یاد ہے انشاءاللہ، آج ہم نے جو ہے وہ جو آیات آپ کے ساتھ تھوڑی بہت جلدی جلدی ان کا اردو ترجمہ، تاکہ قرآن کی برکت بھی ہمارے ساتھ ساتھ شامل حال رہے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ انبیاء تو ان کی بات مان ہی نہیں رہے، انہوں نے سوچا تھا انبیاء کو ہم اپنے پیچھے چلائیں گے، خصوصاً بنی اسرائیل نے، انہوں نے سوچا تھا انبیاء کو ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اگر مبالغہ نہ ہو تو شاید لاکھ انبیاء تو اسی دورانیے میں آئے ہیں، لاکھ انبیاء اسی دورانیے میں. کون سا دوران ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کے ساتھ قریب قریب. بہت کم انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے زمانے اور اس سے پہلے، باقی زیادہ تر انبیاء ان کے زمانے میں. اب یہ لوگ جن کے پاس بہترین نبی کی دینی ٹریننگ تھی، اس بات کو ذرا میری سمجھیے گا. ایک بنیادی مسئلہ میں ایک اور آج حل کر رہا ہوں آپ لوگوں کا، کہ دنیا میں یہ یہودی اتنا طاقتور کیوں ہیں؟ آج ہم بنی اسرائیل کو کہتے ہیں یہودی، کیونکہ ان میں ایک بھائی جو 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اس میں یہودہ نامی بھی ایک تھے. یہ نسل ان سے چلی، یہودی معروف ہو گئی، ان کے نام سے یہودی معروف ہو گئے. لیکن قرآن نے بہت کم جگہوں پہ ان کو یہودی کہا ہے، قرآن نے زیادہ تر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کہا ہے. لیکن یہ بات ایک ہی ہے، بنی اسرائیل ہوں یا یہودی ہوں، یہ بات ایک ہی ہے، الگ الگ باتیں نہیں. ان کے پاس نبی کی ٹریننگ تھی. کیا مطلب نبی کی ٹریننگ تھی؟ دیکھیے، ان کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جیت گئے، کون سے والا؟ جادوگروں والا جو مقابلہ تھا، جب وہ جیت گئے تو اس کے بعد اب اتنی محکم دلیل آ گئی تھی کہ نمرود فرعون نے کہا کہ آپ رہیے گا لیکن میری قوم میں تبلیغ مت کیجیے گا. میری قوم یعنی قبطی، قبطی کہلاتے ہیں، قاف بے توئے چھوٹی یہ قبطی، فرعون کے ماننے والے، اس کی جو اس کا قبیلہ. آپ قبطیوں میں ٹریننگ مت کروائیے، اپنا تبلیغ مت کیجیے گا، آپ بنی اسرائیل کے درمیان رہیے اور ان کو جیسا چاہتے ہیں. ایک ایک خبر کے مطابق 30 سال کا دورانیہ ہے، 30 سال 30 ایئرز کے جو حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ رہے وہیں مصر میں، اور بالکل فرعون کے قوم کے سامنے، ایک طرف فرعونی اور ایک طرف اس بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت. اور حضرت موسیٰ نے ابھی اسی قوم کی تبلیغات کا کام شروع کیا، اسی قوم کو بنانا شروع کیا، اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو. لیکن فرعون رکتا تو نہیں تھا، فرعون مسلسل مداخلت کرتا تھا، بار بار سوچتا تھا کہ قتل کر دیں موسیٰ کو، پھر دوبارہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیں. یہاں پر قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ پھر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی آفت، یا کوئی زمینی جانور اور کیڑے، کبھی مینڈکوں کا، کبھی ٹڈی دل کا، کبھی پتہ نہیں کسی بیماری کا، تو ان 30 سالوں میں اتنا عذاب آتا تھا کہ ایک دم یہ لوگ کہتے تھے موسیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہم غلط کر رہے تھے، ہم سازش نہیں کریں گے، اللہ سے دعا کریں ہمارا عذاب ٹل جائے. اور وہ عذاب آتا انہی پہ تھا، فرعونیوں پہ تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے. تو یہ 30 سال اس طرح سے گزر گئے. لیکن جو اپنے قوم کی ٹریننگ کی ہے، جن کی تعداد ایک جگہ پر 4 لاکھ اور ایک جگہ پر 6 لاکھ آئی ہوئی ہے بنی اسرائیل، اب جو ان کی ٹریننگ شروع کی ہے نا، ان کو اس قابل بنا دیا. قابلیت دیکھیے گا، آپ وہ وقت یاد کریں کہ جب موسیٰ پیدا ہوئے تھے، اسی مصر میں تھے، اللہ کا حکم آیا ان کی والدہ کے اوپر کہ آپ ایک جھولا بنا کے ان کو پانی میں ڈال دیں، یہ آیات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. تو پتہ چلا کہ اس پورے بنی اسرائیل میں جو میں کہہ رہا ہوں 4 لاکھ یا 6 لاکھ ہیں، ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو نجار ہوتا، بڑھئی، کہ جو لکڑی کا جھولا بنا لیتا، لکڑی کا جھولا کہ جو پانی میں ڈالنا تھا. اس قدر تعلیمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، معاشی اعتبار سے تو تھے ہی تھے، پست ہو چکے تھے یہ بنی اسرائیل 400 سالوں میں. 400 سال کا فرق ہے حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، 400 سال. یہ 400 سال میں اس قدر مستضعف ہو چکے تھے کہ انہیں جھولا بھی بنانا نہیں آتا تھا، اور پھر والدہ نے موسیٰ کے ایک قبطی سے کہ جو ان کے شوہر کا دوست تھا قسمیں دینے کے بعد جھولا بنوایا، اور وہ جھولا بننے کے بعد پھر موسیٰ کو ڈال دیا. پھر موسیٰ دریائے نیل میں بہہ رہے تھے کہ آسیہ ایک جگہ پہ موجود تھی اور انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا. وہ ہم سارا سنو. جس قوم کو جھولا بنانا نہ آتا ہو، لکڑی کا استعمال نہ آتا ہو، فکری اعتبار سے یہ لوگ، سیاسی اعتبار سے یہ لوگ، اقتصادی اعتبار سے یہ لوگ، اجتماعی اعتبار سے یہ لوگ، علمی اعتبار سے بالکل زیرو تھے. آپ یاد رکھیے گا میرا ایک اور اصول میں آپ کو دے رہا ہوں، قرآنی اصول میں کیا دے رہا ہوں آپ کو، کہ جب بھی استعمار کو آپ پر حکومت کرنی ہے نا، وہ سب سے پہلے آپ سے سارے نظام چھین لے گا. آپ کو تعلیمی اعتبار سے پست کرے گا، معاشی اعتبار سے پست کرے گا، حتیٰ یہ اجتماعی اعتبار سے بھی پست کرے گا. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ فرض کریں اگر روڈ ٹوٹا ہوا ہے، اگر پانی بہہ رہا ہے یعنی گٹر ابل گئے ہیں، یا اگر بجلی نہیں آ رہی ہے، یا اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، تو اس سے کیا تعلق ہے ہماری تعمیر و ترقی کا، انسانی ذہن کی تعمیر و ترقی کا؟ آپ یقین کیجئے استعمار کا جو روش قرآن نے دیا ہے، فرعون اور بنی اسرائیل کے موضوع پر بہت زبردست بات ہوئی ہے اس موضوع پہ، ان ایشوز پہ، آپ کا یعنی حوصلہ، آپ کا عزم، آپ کا ارادہ، آپ کی قوت فیصلہ، آپ کی ہر چیز چھین لی جاتی ہے اگر آپ کے علاقے کی صرف روڈ ٹوٹی ہوئی ہو تو. روڈ ٹوٹنے سے کیا تعلق ہے؟ گٹر کا پانی بہہ رہا ہے تو کیا تعلق ہے؟ اگر چیزوں میں مہنگائی آ رہی ہے تو کیا ہوا؟ اگر بجلی بغیر بجلی کے بیٹھے ہیں تو کیا ہے؟ اگر گوشت گیس کی لوڈ شیڈنگ میں ہمیں گاڑیوں کی لمبی لائن لگانی پڑتی ہے سی این جی لینے کی، یہ سب ہوتا اسی لیے ہے کہ آپ کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دیں. یہ استعمار کی روش ہے، وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے تاکہ آپ اس قابل ہی نہ رہیں کہ کوئی بڑی بات کریں. آپ آٹھ دس سال اس طرح کے ماحول میں گزاریں، اور اس کے بعد پوچھا جائے ہاں بھی بتاؤ اب تمہارا سب سے بڑا، اگر ہم تم سے کہیں کہ بتاؤ اپنی خواہش، اگر بتاؤ کوئی کام تم نے کرنا ہو معاشرے میں تو سب سے پہلا کام تم کیا کرو گے؟ آپ کہیں گے میں اپنے علاقے کی گٹر لائنیں صحیح کرواؤں گا. تمہیں تم قرآن پڑھا رہے تھے جہاں تمہارا مقابلہ فرعون سے ہونا ہے، ہم تمہیں قرآن پڑھا رہے ہیں جہاں تمہارا مقابلہ نمرود سے ہونا ہے. ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی آزاد اس طرح سے گزارو کہ امریکہ اور اسرائیل سے تمہیں جنگ ہونی ہے، بیت المقدس کی آزادی تم نے رکھنی کرنی ہے، بیت المقدس آزاد چھڑنا ہے، تمہیں تو یمن کے لوگوں کی مدد کرنی ہے، تمہیں تو اپنے ملک سے جو ہے وہ بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، تم نے اپنے ملک سے جہالت کو ختم کرنا ہے، تمہیں تو بڑے بڑے کام کرنے ہیں، تم شیعہ ہو، قرآن تمہارے درمیان، روایات اہل بیت علیہ السلام تمہارے درمیان، عملی زندگی ائمہ کی تمہارے درمیان، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر تمہیں اختیارات دی جائیں تم کیا کرو گے؟ تو تم کو گٹر لائنیں صحیح کراؤں گا، میں روڈیں صحیح کرواؤں گا. کیا ہوا یہ؟ یہ ہوا ہے کہ آپ کو آہستہ 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 بڑے اہداف بڑے مقاصد سے زمین پر لے آئے. یہ کیا تھا فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ. اور جب پسا ہوا آدمی ہوتا ہے نا، شریعت ہی کہتا ہے، شریعت کی کتاب ہے، ہاں دوست ایسا ہی تھا، اگر کبھی موقع ملے، صرف شریعتی کو نہیں پڑھنا ہے، شہید متحری کے ساتھ پڑھنا ہے، بہشتی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بھی لوگوں کو پڑھنا ہے، اور شریعتی کو بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، خالی شریعتی کو پڑھا تو پھر آپ عجیب سے ہو جائیں گے، عجیب و غریب ہو جائیں گے آپ بھی، اگر آپ نے صرف شریعتی کو پڑھا. بار میں کہوں شریعتی کو پڑھیں لیکن اور بزرگان کو بھی پڑھیں. لیکن ایک دوست، ایک ایسی کتاب، ہاں دوست ایسا ہی تھا، کوئی حرج نہیں ہے اس کتاب کو آپ پڑھیں، ہاں دوست ایسا ہی تھا شریعتی. وہ کہتا ہے کہ جو یہ احرام مصر بنوا رہے تھے نا انہی بنی اسرائیل سے، فرعون بنوا رہا ہے، یہ احرام مصر بنوا رہا ہے فرعون، کس سے؟ بنی اسرائیل سے. جو اس نے فاصلہ بتایا نا، تقریباً کوئی 950 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے جہاں سے یہ اینٹیں اٹھا کے لائی جا رہی تھی. وہ اینٹیں ہماری والی اینٹیں نہیں تھیں، ہر اینٹ یا پتھر اتنا بڑا تھا کہ 100 آدمی ایک پتھر اٹھاتے تھے، 100 آدمی ایک پتھر اٹھاتے تھے،
اور وہی 100 آدمی اپنا پتھر اٹھاتے تھے اور وہی لاتے تھے 900 کلومیٹر طے کر کے یہاں مصر رکھتے تھے, پھر واپس جاتے تھے اور پھر جا کے اپنا پتھر اٹھاتے تھے اور پھر لا کے رکھتے تھے. شریعتی نے کہا کہ یہ تو میں پہلے بڑا فخر کر رہا تھا کہ یار دیکھو انسانی تمدن کیا اہرام مصر بنائے. پھر میں نے پوچھا اپنے گائیڈ سے کہ جو پتھر پڑے ہوئے یہاں سے لے کے اور پتہ نہیں کہاں تک نظر آ رہے ہیں, وہی والے پتھر کہ جو ایک پتھر 100 آدمی اٹھاتا تھا, یہ اتنے سارے پتھر جو پڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ان 100 آدمیوں میں سے اگر 2, 4, 5, 10, 15 تھک جاتے تھے یا بیمار ہو جاتے تھے یا کمزور ہوتے تھے تو یہ پتھر انہی کے اوپر گر جایا کرتا تھا اور وہ اس کے نیچے دب جایا کرتے تھے. اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کوئی اور گروپ آئے اور وہ اپنا پتھر رکھے, ان کا پتھر اٹھا کے نیچے سے جنازے نکال لے. کہا یہ اجتماعی قبریں ہیں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی جو انہی پتھروں کے نیچے دب کے مر گئے. شریعتی نے کہا میں کہاں تمدن کے بارے میں سوچ رہا تھا, سولائزیشن, کہاں مجھے احساس ہوا, کہاں مجھے احساس ہوا کہ یہ تو ہر چیز مستصف لوگوں کے خون اور ان کے جسموں کو پامال کر کے بنائے گئے سارے احرام مصر. لیکن شریعتی نے جملہ دیا نا جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جب قوم کو مستصف رکھا جائے تو ان کے ذہن میں بھی پہیے کا تصور پیدا نہیں ہوا. پہیا کہ جو اگر وہ بنا لیتے اور گاڑیاں بنا کے پہیے کے گاڑیوں کے اوپر رکھ کے ان کو لے آتے کھینچ کے لے آتے تو کہا کہ یہ تصور بھی پیدا نہیں ہوتا, اتنا مستضعف ہو جاتا ہے آدمی. تو ہم جب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں نا جو ہمارے اوپر استعمار کے مسلط, عمران خان نہیں, زرداری نہیں, یہ سب کون ہیں؟ یہ سب انہی کے اہلکار ہیں جنہوں نے ان تمام اس طرح کے, سندھ میں ہمیشہ پیپلز پارٹی رہے گی, ہمیشہ رہے گی, کیونکہ وہاں کے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ اس قدر نیچے لے کر آ گئے کہ وہ زرداری اور بلاول اور پیپلز پارٹی سے آج نہیں کر ہی نہیں سکتے. یہ استعمار کا کام ہے, یہ استعمار کا کام ہے کہ وہ آپ کو مستضعف رکھتا ہے, وہ آپ کو پسماندہ رکھتا ہے. اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی, دوبارہ واپس پلٹ اپنے موضوع کی طرف کہ اس قوم میں کوئی نہیں ہے کہ جو جھولا بنائے تاکہ حکومت کرے, فرعون تبھی تو حکومت کرے گا. اب جب موسیٰ علیہ السلام رہے 30 سال اور کہاں پہ رہے, ابھی مصر میں ہی رہے اس جادوگر والے مقابلے کے بعد, انہوں نے اس قوم کی ٹریننگ شروع کی اور 30 سال میں نبی کی ٹریننگ کا نتیجہ آپ دیکھیے گا کہ یہ 4 لاکھ ہوں یا 6 لاکھ ہوں, ان کو جو ان کا ایک سسٹم بنایا تھا انفارمیشن کا سسٹم, تو موبائل تو ہے نہیں کہ میسج آپ سب کا گروپ بنایا ہوا میسج دے دیا آپ سب کو میسج مل گیا, یہ نہیں ہے 1-to-1, لیکن ایک سسٹم بنایا تھا حضرت موسیٰ نے, اس پر الگ سے بات ہو سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سسٹم بنایا, سب کو 30 سال میں اتنا تیار کر دیا کہ ایک ہی رات میں نکلنا ہے, ایک ہی رات میں, سامنے رہتے فرعونی, صرف بیچ میں ایک چھوٹی سی, یعنی ایک آپ سمجھیں بس اتنا ہے کہ ڈسٹینس ہو جائے, ایک بڑی روڈ سمجھ لیں کہ جس کی وجہ سے فاصلہ ہو جائے کہ یہ رہ رہے ہیں بنی اسرائیل اور یہ رہ رہے ہیں قبطی, اتنا ہی فاصلہ تھا بس. ان کو پتہ بھی نہیں چلا قبطیوں کو, اور یہ ایک ہی رات میں اپنے مال اور مویشی لے کر, اپنا زیور لے کر, اپنے قیمتی سامان لے کر, اور یہ فرار کر گئے, رات میں فرار کر گئے, بچے بوڑھے عورتیں مویشی اپنے قیمتی سامان. قیمتی سامان کیسے پتہ چلا؟ کہ جب سامری نے انہی سے لے کے سونا, جب موسیٰ گئے ہوئے تھے کوہ طور پہ, حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تھے, انہوں نے سامری صاحب نے انہی سے سونا لے کے بچھوڑا بنایا تھا, اس کا مطلب اپنا قیمتی سامان بھی لے کے گئے تھے یہ لوگ, اور انہوں نے یہ سفر شروع کر دیا اور راتوں رات یہ پہنچ گئے سمندر کے اوپر جس کو ریڈ سی کہتے ہیں, سمندر پہ دریائے نیل کراس نہیں کیا ہے, یہ اسرائیلیات ہے, اسرائیلیوں نے یہ ہمارے دماغ میں بیٹھا ہے, انہوں نے دریا کراس کیا ہے, دریا نہیں کیا ہے, سمندر کراس کیا ہے, ریڈ سی ابھی بھی موجود ہے مصر کے اندر, اور یہ مصر کو بیچ میں سمندر ہے, ادھر بھی مصر ہے, ادھر بھی سمندر, ادھر بھی مصر ہے, ادھر مصر ہے, ادھر صحرا سینا ہے, بیچ میں سمندر ہے جس کے اوپر نہر سوئس بنی ہے, نہر سوئس جو بعد میں بنی ہے, یعنی ابھی 80-70 سال پہلے, تو اس وقت اوپر سے نہیں جا سکتے تھے, خشکی کا راستہ تھا, خشکی کا مصر سے صحرا سینا کا راستہ تھا, لیکن خشکی سے جانے کا بہت لمبا سفر تھا, اس لیے سمندر پہ آ کے کھڑے ہوئے. اور جب یہ کھڑے ہوئے صبح ان کو پتا چلا, انہوں نے پھر گھوڑے دوڑائے, فرعون خود آیا گھوڑے دوڑا کے اور انہوں نے دور سے دیکھا کہ لوہے فرعون آ گیا. بہرحال ابھی میں یہاں نہیں بتایا کریں انہوں نے کیا کیا, چھوڑ دیں اس کو, ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ قوم موسیٰ نے تیار کر دی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہودی دنیا پر مسلط کیوں ہیں, میں اس کی وجوہات بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد جب کراس کر لیا پھر دوبارہ 30-40 سال کا ایک دورانیہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ 15 سال کا دورانیہ کہتے ہیں, کہ ایک بار پھر اس قوم کو تیار کیا. اب تو باقاعدہ آسمانی کتاب آ گئی ہے تورات. اب یہ قوم ٹریننگ کے اعتبار سے انٹیلیجنس کی ٹریننگ پہلے ہو گئی, فوجی ٹریننگ ان کی ہو گئی, کیونکہ ان کی بہت بڑی فوج سے علماء ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کنعان, کنعانی قوم ہے جو جو فلسطین میں رہتی تھی, عرب تھے کنعانی. کیا اب ان سے لڑنا ہے؟ اے بنی اسرائیل تیار ہو جاؤ, ان سے لڑنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کمانڈ کریں گے اور تم ہمارے ساتھ ہوگے, اور اب ہم نے تمہیں انٹیلیجنس کی ٹریننگ پہلے دے دی تھی, تمہیں اب جسمانی ٹریننگ دے دی گئی ہے, اسلحہ چلانا سیکھ لیا ہے, گوریلا وار تمہیں آ گئی ہے. اور اسی طرح سے کیونکہ اب ہم نے عالمی حکومت کے لیے پہلے کیپٹل جو فلسطین کہلاتا ہے وہاں پر جانا ہے, تو تمہیں دنیا پر کنٹرول کی جتنی بھی ٹریننگز ہوتی ہیں وہ ساری دی گئی ہیں. یعنی بنی اسرائیل کو تیار موسیٰ نے کیا جو آج تک ان کے پاس ہے, اس وجہ سے وہ دنیا کی ہر چیز پر قابض ہیں. یہ وہ ایجوکیشن ہے کہ جو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی, لیکن انہوں نے آخری وقتوں میں موسیٰ کی بات نہیں مانی. ہم نہیں جا رہے, لڑنا ہے تو تم جاؤ اور تمہارا خدا, ہم نہیں جا رہے لڑنے کے لیے, ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے, آپ جائیں اور جا کے لڑیں. یہ انہوں نے موسیٰ کو جواب دیا. موسیٰ نے کہا کہ بس ذلت لکھ دی گئی تم پر, ہمیشہ سرگردان رہو گے اسی صحرا میں, اب کوئی راستہ نہیں ملے گا. اور موسیٰ ان سے ناراض ہو کے چلے گئے. بہرحال یہ 40 سال تک اسی صحرا میں سرگردان رہے, پھر وہ نسل مر گئی, ساری نسل واصل جہنم ہو گئی جنہوں نے موسیٰ کا انکار کیا تھا. نئی نسل وجود میں آئی, پھر انہیں میں ایک نبی آئے یوشع بن نون, اور انہوں نے ان کو پھر دوبارہ یعنی ان کو پھر کہاں چلنا ہے, انہوں نے کہا ہمیں چلنا ہے, اب تو ہم جائیں گے, اور پھر ان کو لڑنے کے بعد فلسطین میں شفٹ کر دیا گیا. اس کے بعد جب ان کو یہ طے کر دیا, اس کے بعد داؤد بھی وہیں پر ہیں, حضرت سلیمان بھی آپ نے سنا ہوا ہے, حضرت سلیمان حضرت داؤد کی قوت وہیں پر بنی ہے اسی جگہ پر, اور سارے انبیاء آنے لگے اور ان کی ہدایت کرنے لگے. حضرت عیسیٰ بھی انہیں پر آئے اور کہا کہ بھائی دوبارہ اگر تم لوگ اللہ کے بندے ہو بن جاؤ, انسان بن جاؤ, تو انشاءاللہ جو آخری رسول آنا ہے اس کا ہم سب ساتھ دیں گے اور ایک الہی نظام دنیا پر قائم کریں گے, اور سوائے اللہ کی کسی اور کی عبادت مت کرنا. اور اس طرح وہ تاغوتی دو چیزیں کامن ہو گئی بعد میں. بعد میں پھر یہ دو ہی یعنی دو ہی موضوعات تمام انبیاء کے سارے پیغامات کو محدود کر دیا گیا ان دو پیغاموں, عبادت اللہ, اللہ کی عبادت کرو, واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت کے مقابلے میں آ جاؤ, اجتناب کرو طاغوت سے. یہ دو پھر سارے انبیاء کا کامن موقف ہو گیا, ہدف ہو گیا. بنی اسرائیل نے کبھی بھی یہ بات نہیں مانی, اور پھر اور قوموں کو بھی راضی کیا کہ ہم ان انبیاء کی باتوں کا نہیں مانیں گے, حکومت تو ہماری ہونی چاہیے. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ مقابلہ شروع کر دیا. خوب, کل بھی شاید ہم نے اس آیت کو پڑھا تھا, آج پھر دیکھ لیں. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91, سورہ بقرہ آیت نمبر 91. اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ, تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے. اے رسول, آپ کے بعد آپ کا قرآن آپ کی بات نہیں مانیں گے. اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہیں مانتے, حالانکہ وہ حق ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. یعنی جو تم نے تورات چھپائی ہوئی ہے, جو انجیل تم نے چھپائی ہوئی ہے, جو زبور تم نے چھپائی ہوئی ہے, اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ رسول آئیں گے, محمد ان کا نام ہوگا, یہ سرزمین ہوگی, وہ تم کو کہیں گے کہ میری امت بن جاؤ, کیونکہ تمہارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. موسیٰ نے تو میرا راستہ دکھایا ہے, تمہاری تورات نے تو قرآن کا راستہ دکھایا ہے, تمہیں میری طرف ہی آنا تھا. ان کو پتا ہے, انہوں نے کہا نہیں, کہہ دیجئے اگر تم مومن تھے, اے رسول ان کو کہیے, اگر تم مومن تھے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے قتل کرتے رہے ہو کیوں؟ سیدھا قرآن نے کہا ہے قل فلما تقتلون الانبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. انبیاء کی قاتل قوم, انبیاء کی قاتل قوم بنی اسرائیل, ارے وہ جو اتنا لاڈ اور پیار تھا, منو سلوہ اترتا تھا, سروں پہ بادلوں کا سایہ رہتا تھا, اللہ کو دکھانے کے لیے ان کو باقاعدہ کوہ طور پہ ان کے نمائندوں کو لے کے گئے تھے, جو ان کی خواہش ہوتی تھی پوری ہوتی تھی, کیا ہوا آج یہ سب بھول گئے اور اب یہ انبیاء کا قتل عام کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے بتایا ہے اور کیا کرتے ہیں, سنیے گا اور کیا کیا کرتے ہیں. بقرہ کی 111 سورہ بقرہ کی 111, اور وہ کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا. نظریہ دیکھیے آپ, یہودیوں کا اور عیسائیوں کا, قرآن کہہ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا, یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں. آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو. قرآن جگہ جگہ پہ سورہ بقرہ 97-98, آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے وہ جان لے کہ اس نے تو قرآن کو بإذن خدا آپ کے قلب پر نازل کیا ہے, جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے, جو پہلے سے موجود ہے, اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. یعنی یہ کہنے لگے کہ ہمارے سارے پول کس نے کھولے, رسول اللہ کو کس نے بتایا کہ ہم نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا, رسول خدا کو کس نے بتایا کہ عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا, رسول خدا کو کس نے بتایا, یہ ساری سٹوری کس نے کھولی ہے؟ تو گھوم پھر کے پتا چلا کہ رسول بار بار کہتے ہیں جبرائیل, جبرائیل وہی لے آئے, جبرائیل نے بتایا مجھے. اب یہ ہے کہ انبیاء کے تو تم دشمن تھے ہی تھے, اب تم جبرائیل کے دشمن ہو گئے, جبرائیل کو ڈھونڈنے لگے, جبرائیل کو تلاش کرو یہ کون ہے کہ جو لا کے ہماری خبریں دے دیتا ہے. جو کوئی اللہ, یہ ہے 98 سورہ بقرہ, جو کوئی اللہ اس کے فرشتوں, رسولوں اور خاص کر جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. دشمنیاں شروع ہو گئی ہیں. سنیے سورہ بقرہ آیت نمبر 120 سورہ بقرہ, اور آپ سے یہود اور نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے. رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں, رسول خدا کو کہہ رہے ہیں, اللہ کا حکم آئے رسول خدا کو, اور آپ سے یہود اور نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائیں. یعنی یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں یہودی رہنے دو آپ مسلمان رہیے, ہمیں عیسائی رہنے دیجیے آپ مسلمان رہیے. یہ نہیں کہہ رہے, یہ جو امریکہ اور اسرائیل کا موجودہ تسلط ہے نا, یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ مسلمان رہیے. ہاں آپ داعش جیسے مسلمان رہیے, ایسا مسلمان بڑے کام کا ہے, وہ تو یہودی سے بھی آگے نکل جاتا ہے نا. ہماری مرضی کے مسلمان ہو جائیے, یا ہم جو آپ کو مذہب پیش کریں اس کو قبول کیجیے. آپ اللہ والے مسلمان نہیں رہ سکتے. اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائیں. کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے, اور اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا نہ مددگار. سورہ بقرہ آیت نمبر 120 تھی. شکر ہے خدا کا کہ اگر آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں, مسلمان اگر بیچ میں سے ہٹ جائیں, جیسے کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی دنیا میں, تو یہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کا قتل عام کرتے رہے, رسول اللہ سے پہلے بھی, رسول اللہ کے بعد بھی ایک دوسرے کا قتل عام کرتے رہے. قرآن کی آیت دیجیے گا سورہ بقرہ آیت نمبر 113 سورہ بقرہ 113, اور یہود کہتے ہیں نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں ہے, جبکہ نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں ہے, حالانکہ وہ یہود و نصارہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اس طرح کی بات جاہلوں نے بھی کہی، بس اللہ بروز قیامت ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی یہ ایک دوسرے کے مذہب کو بھی نہیں مانتے. آل عمران، سورہ آل عمران 181-182، 181-182. بتحقیق اللہ نے ان لوگوں کی سن لی جو کہتے ہیں بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم بے نیاز. ان کی یہ بات اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی ہم ثبت کریں گے، اور روز قیامت ہم ان سے کہیں گے لو اب جلانے والے عذاب کا ذائقہ چکھو. کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ دوبارہ، بتحقیق اللہ نے ان لوگوں کی سن لی ہے جو کہتے ہیں بے شک اللہ محتاج ہے ہم بے نیاز. دنیا کی پاور تو ہمارے ہاتھ میں، دنیا کا سارا گولڈ ہمارے پاس، ریزروز جس کو کہا جاتا ہے، جس بنیاد پر نوٹ بنتا ہے، ریزروز وہ تو ہمارے پاس ہے. دنیا کی اکنومی ہمارے ہاتھ میں، دنیا کا میڈیا ہمارے ہاتھ میں، دنیا کی ایجوکیشن ہمارے ہاتھ میں، دنیا کی ہیلتھ ہمارے ہاتھ میں، دنیا کا فوڈ. میں نے کل بھی آپ کو بتایا یہ پانچ چھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور میڈیا، یہ سات چیزیں ایسی ہیں جو یہودیوں کے مسلط تسلط میں اس وقت بھی تھیں اور آج بھی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہر چیز تو ہمارے ہاتھ میں، اللہ ہمارا محتاج ہے، نہ کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم بے نیاز ہیں، اللہ محتاج ہے. یہ یہودیوں نے اس وقت بھی نعرہ لگایا اور آج بھی ہے. قرآن کی آیت 181 آل عمران، بتحقیق اللہ نے ان لوگوں کی سن لی ہے جو کہتے ہیں بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں. ان کی یہ بات اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا، ناحق قتل کرنا بھی ہم لکھ چکے ہیں، اور روز قیامت ہم ان سے کہیں گے لو اب جلانے والے عذاب کا مدد چکھو. 182، یہ خود تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، اور بے شک اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اے رسول، آیت نمبر 184 آل عمران ہی کی 184، اے رسول اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور جو معجزات، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے انہوں نے سب کو جھٹلایا ہے. آخری بات، آخری آیت آج کے درس کی، آخری آیت سورہ مائدہ، سورہ مائدہ. اگر کوئی اچھا مفسر قرآن مل جائے، سورہ مائدہ اگر آپ دقت کے ساتھ پڑھ لیں، ترجمہ تو انشاءاللہ پڑھ ہی لیں، اگر اس کا کوئی صحیح مفسر مل جائے، آپ دشمن شناسی کے اعتبار سے کبھی غلطی کا شکار نہیں ہوں گے. سورہ مائدہ کا کمال یہ ہے، مدنی سورہ ہے، مدنی، اور ایک ہی جگہ پر اتنا کھولا ہے دشمن کی سازشوں کو، اس کے سارے نقاب اتارے ہیں، اس کی ساری روشیں بتائی ہیں، سارا ماضی کھول دیا اس کا، اور حال بھی کھولا جو رسول اللہ کے زمانے کے حالات تھے وہ بھی سارے کھلے ہوئے. لیکن یہ دو چیزیں، یعنی ماضی اور حال، اس قابل بناتا ہے ہم کو کہ ہم استقبال کو دیکھ لیتے ہیں، مستقبل کو دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ ہو رہا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى الاولیاء. کیا ترجمہ ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے شیعوں، اے پاکستانیوں، اے ایرانیوں، اے لبنانیوں، ہم سب سے مخاطب ہیں. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا حامی نہ بناؤ. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اپنا ولی مت بناؤ. ولی تو صرف اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اہل بیت علیہم السلام ہے، اور پھر ولایت فقیہ ہے، تسلسل ہے نا، یہ اوپر سے نیچے تک تسلسل ہے. تم یہود و نصارہ کو اولیاء بناتے ہو. اب آپ میری ایک بات یاد رکھیے گا، تیسرا چوتھا قانون دے رہا ہوں آپ کو، کہ انسان اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ یا یہ کسی کے انڈر میں چلتا ہے یا یہ لوگوں کو اپنے انڈر میں رکھتا ہے. بہت بہت صلاحیت ہو تو اس کے انڈر میں لوگ کام کرتے ہیں، اور اگر یہ صلاحیت کم رکھتا ہے تو یہ کسی کے انڈر میں کام کرتا ہے. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، نہیں ہم بالکل آزاد ہیں. آپ نے غلط کہا ہے. اگر آپ آزاد اس معنی میں ہیں کہ آپ رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتے، اپنے زمانے میں ولی فقیہ کی پیروی نہیں کرتے، تو آپ اصل میں پتہ ہی نہیں ہے آپ امریکہ کے انڈر میں، آپ اسرائیل کے انڈر میں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ یہ کسی نہ کسی ولی کے بغیر رہ نہیں سکتا. اگر آپ نے صحیح ولی نہیں چنا تو جو ولی آپ کے بنتے ہیں نا، پھر وہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں. جو آپ کے ولی بنتے بنتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں یار یہ سمجھ میں نہیں آیا، موجودہ زمانے میں یہ تحریک سمجھ میں نہیں آ رہی اسلامی، اور خصوصاً یہ ایران کا انقلاب اور ولی فقیہ، اور تو آپ یقین کیجئے کہ جو اس طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں، یہ کسی نہ کسی کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں اور اتنا نقصان پہنچاتے ہیں. اے ایمان والوں، یہود اور نصارہ کو اپنا حامی نہ بناؤ. یہ لوگ آپس میں حامی ضرور ہیں، اور تم میں سے جو انہیں حامی بناتا ہے وہ یقیناً انہی میں شمار ہوگا. اب آپ نے اگر صحیح راستوں کی پیروی نہیں کی اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو آپ مرنے کے بعد کھڑے ہوں گے لائن میں جس میں سارے یہودی کھڑے ہوں گے، آپ مرنے کے بعد کھڑے ہوں گے اس لائن میں جس میں سارے عیسائی کھڑے ہوں گے. بے شک اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. لیکن میں جو اصل سنانا چاہ رہا تھا نا وہ یہ نہیں. ہاں وہ یہ آیت نمبر 82 ہے، 82 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ پوری کا ترجمہ کر رہا ہوں 82 کا. اے رسول، اہل ایمان کے ساتھ، اگر انشاءاللہ ہم اور آپ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان اور اہل ایمان ہیں، اور شیعوں کی دعویٰ ہے بھائی وہ اہل ایمان، ایماندار یعنی مومن، اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں یہود اور مشرکین کو آپ پیش پیش پائیں گے. اصل ترجمہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، جنہوں نے عربی پڑھی ہے اس کو پتا ہے کہ کتنی تاکید ہے، یقیناً یقیناً آپ پائیں گے عداوتن دشمنی میں، اشد عداوتن یعنی سب سے زیادہ جو لوگ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں. لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ کے جو ایمان لے آئے، ان کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ ان کے سب سے بڑے دشمن، سب سے زیادہ جو ان سے عداوت رکھتے ہیں، قرآن کی آیت ہے. اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں یہودی اور مشرکین کو آپ سب سے پہلے نمبر پر پائیں گے، اور ایمان والوں سے دوستی میں انہیں قریب تر پائیں گے. یعنی کیا مطلب؟ بعد میں نصارہ کے لیے ہلکی سی گنجائش چھوڑی ہے، نصارہ کے لیے، یہودیوں کے لیے نہیں چھوڑی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. بعد میں کہا ہے مشرکین آپ کے دشمن ہیں، پہلے آپ سے کہا یہود، یہودی ایمان والوں کا دشمن ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اب آپ کو یہاں کوئی غلط ایڈریسز بھی دیتا رہے کہ یار ہمارا کیا جھگڑا ہے یہودیوں سے، ہمارا کیا جھگڑا ہے اسرائیل سے، ہمارا کیا تعلق ہے بیت المقدس کی آزادی سے، بھائی آپ قرآن کی نگاہ میں اگر مومن ہیں تو یہ سارے معاملات، یہ سارے موضوعات قرآنی موضوعات ہیں. یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں لگایا خمینی نے کہ ہمیں آزاد کرنا ہے بیت المقدس کو، یہ قرآنی نعرہ ہے، سیاسی نعرہ نہیں ہے، جو قرآنی نعرہ ہے. ہماری دشمنی اسرائیل سے، ہماری دشمنی سینزم اور زائنسٹ سے، یہ ہمارا قرآنی ذمہ داری اور مسئولیت ہے. یہ ہمیں کام قرآن نے دیا ہے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، قرآن نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کیا دشمنی میں آپ سے سب سے شدید یہودی ہے. اور آپ یقین کیجئے اگر کھل کے کسی زمانے میں کسی وقت کسی ایسا کوئی دور آیا کہ بغیر تقیے کے بات کرنے کا موقع مل جائے، ثبوت کے ساتھ تاریخ ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی بیان ہونا، اہل بیت کی بھی تاریخ بیان ہو ثبوت کے ساتھ اور صحیح تاریخ بیان ہو، تو پھر آپ آہستہ آہستہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو انبیاء سے یہودیوں نے دشمنی شروع کی تھی، جب انہیں پتہ چلا اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے تو انبیاء کے بعد اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی ذمہ داری دے دی سب اہل بیت کو، علی علیہ السلام کو دے دی گئی ہے ذمہ داری، ان کے بعد حسن کو ذمہ داری دی ہے، پھر حسین کو ذمہ داری دی ہے، اور اس طرح پورے 12 نام لکھوائیں کہ ان کی ذمہ داری بنے گی کہ اللہ کے نظام کو یہ دنیا میں قائم کریں گے. جیسا کہ آپ کے آخری امام کے ساتھ موجود ہے یہ بات کہ آخری امام آپ کے جب انشاءاللہ ظہور کریں گے تو وہ جیسے کہ یہ دنیا بھر چکی ہوگی ظلم اور بربریت سے، وہ اس کو عدالت سے بھر دیں گے. پڑھا ہوا ہے آپ نے، سب کچھ آپ کی روایات میں موجود ہے. اس کا مطلب آسان لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا ان کے کنٹرول میں چلی جائے گی، لیکن ہماری جدوجہد شروع ہوگی اور ہم انشاءاللہ ان کے کنٹرول سے نکال کے اور اللہ کا نظام حکومت قائم کریں گے. کون کرے گا؟ اہل بیت علیہ السلام کریں گے. اور اہل بیت کا ساتھ کون دے گا؟ یقینی طور پہ شیعوں نے دینا ہے. اور وہ شیعہ اس وقت کہاں ہیں؟ یقینی طور پہ وہ ایران میں ہیں، وہ لبنان میں ہیں، وہ پاکستان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، الحمدللہ حجاز میں ہیں، عراق میں ہیں، بحرین میں ہیں، انشاءاللہ ہر جگہ پر ہیں. کوشش شروع ہو چکی ہے، کام شروع ہو چکا ہے، ہم ابھی تک اپنی ٹریک کے اوپر باقی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ 1200-1300 سال کا ایک 1200-1300 سال کا کہیے یا 1100 سال کا کہیے، ایک تھوڑا سا ایسا زمانہ آیا ہے کہ ہم اپنے اہداف سے، کیونکہ وہی اتنا مستضعف ہمیں رکھا گیا ہے کہ ہم تو اپنی بقا کی جنگ لڑنے لگے. 1200 سال اتنے سخت گزرے، اتنا قتل عام آپ کا ہوا، اتنی آپ کو ہجرتیں کرنی پڑی، اتنی مرتبہ آپ کا مرکز تبدیل ہوا، آپ کے ہاں اتنا اسرائیلیات داخل کر دیا گیا، احادیث اور سیرت اہل بیت تک کی سیرت میں تحریف کر دی گئی، موضوعات کو بدل دیا گیا، تشیع کا موضوع ہی بدل گیا. آہستہ آہستہ ہم بھی اہل سنت کے نظریے پہ چلے گئے. اہل سنت کا بھی نظریہ یہی تھا کہ اب اللہ کی کوئی حجت نہیں ہے، ہم صاحبان عقلی فیصلہ کریں گے دنیا کو کیسے لے کے چلنا ہے. اب اس کا نام وہ اہل عقد اور کچھ رکھ دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی یہ نظریہ رکھتے تھے کہ اب ختم ہو گیا. ہاں مہدی پیدا ہوں گے، پیدا ہوں گے اور پھر وہ دوبارہ سے کام شروع کریں گے، نئے یعنی زیرو سے کام کا سٹارٹ لیں گے اور فلاں فلاں، وہ اس نظریے پہنچ گئے. ہم بھی آہستہ آہستہ اسی نظریے پہ آ گئے. ہم نے کہا کہ بھائی جب تک امام نہیں آتے، نہ ہم نے کوئی جدوجہد کرنی ہے، نہ سیاسی اعتبار سے، نہ فکری اور تربیتی اعتبار سے، ہم نے کوئی جدوجہد نہیں کرنی، ہم نے کوئی طاقت نہیں پکڑنی، ہم نے بس مستضعف ہی رہنا ہے. یعنی ہم اتنا مستضعف رکھے گئے جیسے کہ فرعون نے رکھا تھا بنی اسرائیل کو، کہ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑنے لگے. اور دشمن کو تو ہم نے چھوڑ دیا آزاد، جو چاہے کرے. جب خمینی بلشٹن کا انقلاب آتا ہے اور واپس قرآن والا اسلام آتا ہے، اہل بیت والا اسلام آتا ہے، تو پہلے تو ہمیں جھٹکا لگتا ہے، شیعوں کو جھٹکا لگتا ہے، یعنی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، کیسے ہوگا یہ، یعنی ہم سیاست سے کیا تعلق ہے ہمارا، یہ فقہی بیچ میں آپ کہاں سے لے آئے، ہم تو امام والے تھے، امام سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے تھا، یعنی عجیب عجیب نظریات. لیکن یہ 1200-1100 سال کا جو گیپ آیا اس وجہ سے تھے. خوب، بات تقریباً ہماری ختم ہو گئی ہے، خلاصتاً ہی ہم 3 دن کے اندر جو ہے وہ اپنی بات کو کر پائے ہیں. اس کے لیے بہرحال لمبا ٹائم چاہیے کہ ہم پوری طرح سے جو ہے وہ دشمن کی ساری سازشوں سے آگاہ ہو سکیں. فی الحال یہاں پر بات کو روک دیتے ہیں. اگر کچھ سوالات ہیں تو 4-5 منٹ کے اندر وہ سوالوں کے جواب دے لیتے ہیں، پھر آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ. آئندہ کبھی موقع ملا تو دوبارہ مبارکباد پیش کرنی ضروری ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہیں ہمارے نواب خان منقبت خان، وہ پڑھیں گے. صرف یہ کہ امام حسن علیہ السلام کی آج ولادت کا دن تھا، آپ تمام لوگوں کو انشاءاللہ مبارک ہو اور بہت سارے ایسے دن دیکھنا نصیب ہو. موضوع نہیں بنا اس لیے کوئی بات ہم کر نہیں پائے اس موضوع پہ، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی. سوال یہ کیا کہ آپ کے کل کی کلاس میں رضی جعفر صاحب اپنے بھائی سے بالکل برعکس ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تو مجھے نہیں پتا کہ بھائی دونوں سے مختلف کیوں ہیں، اور امید ہے آپ بھی وجہ نہیں پوچھ رہی ہوں گی. آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وجہ یعنی یہ الگ الگ جو آپ نے کہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو میں کیونکہ قریب رہا، خدا نے توفیق دی 1-2-3 سال آقا جعفر صاحب کے، جو بھائی تھے رضی جعفر صاحب کے، مجھے اندازہ ہوا کہ جاوا جو ہے نا وہ ایک بہت عرفانی شخصیت ہیں، بہت عرفانی شخصیت ہیں. عرفانی شخصیات اور بقیہ علماء، ان میں ایک فرق تو ہوتا ہی ہوتا ہے، بس وہی فرق آپ سمجھ لیں کہ جو ہوتا ہے وہی فرق تھا ان دو بھائیوں میں. حضرت موسیٰ کی ٹریننگ کا رزلٹ یہ ہے کہ یہودی اتنا پاورفل ہے کہ آج تو رسول اللہ جو سب سے زیادہ رتبے میں افضل ہیں ان کو آئی ٹریننگ سے مسلمان کیوں نہیں پاورفل ہو سکا؟ ان کی ٹریننگ سے اچھا اس اعتبار سے مسلمان سب سے زیادہ پاورفل ہونا چاہیے، اگر نہیں تو اس کی ریزن، کیونکہ کسی بھی شخصیت کو جنہیں آپ آئمہ کہتے ہیں، رسول اللہ اور آئمہ، ان میں سے کسی بھی شخصیت کو اتنے سال ایک ساتھ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی تربیت کا ملا ہی نہیں. میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی معصوم کو، رسول اللہ سمیت کسی معصوم کو، آئمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے تشیع کی یا مسلمانوں کی ٹریننگ کے لیے ایک ساتھ اتنے زیادہ مسلمان اتنے لمبے عرصے کے لیے ملے ہی نہیں. ہم اس مرحلے سے گزر ہی نہیں سکے جس سے ہمیں گزرنا چاہیے تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک پارٹیشن پارٹ پارٹ تھوڑا تھوڑا ٹکڑا ٹکڑا تیار ہو رہے ہیں، لیکن اب اتنے پاورفل آپ ہو گئے کہ آپ نے چیلنج کر دیا ہے. ٹائم لگا ہے لیکن الحمدللہ آپ نے چیلنج کر دیا ہے. وہ سات چیزیں کون سی ہیں دوبارہ سے یاد کرتے ہیں. پہلا ہم نے کہا حکومتوں پہ قبضہ کرتے ہیں یہودی، دوسرے نمبر پہ یہ معیشت پر قبضہ کرتے ہیں اکنامی یعنی اقتصاد، تیسرے نمبر پر یہ میڈیا پر قبضہ کرتے ہیں، چوتھے نمبر پر یہ ایجوکیشن پر قبضہ کرتے ہیں، پانچویں نمبر پر یہ ہیلتھ پر قبضہ کرتے ہیں. ہیلتھ آج آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ کی میڈیسن جو آپ کو کھایا جا رہا ہے کھلایا جا رہا ہے. اور چھٹے نمبر پر یہ فوڈ پر قبضہ کرتے ہیں، یعنی کھانے پر جو آپ کھا رہے ہیں یہ بہت برا کھا رہے ہیں جو آپ کھا رہے ہیں. فی الحال چھ چیزیں یہ ہو گئیں، ایک چیز اور بھی ہے اگر یاد آتی تو بتاتا ہوں. اکثر سوال کے بارے میں شکار رہا کرتے کہ ظہور پر ظہور پرنور ہمارے زمانے کے بعد وہی پرانا دور آئے گا، ٹیکنالوجی ٹھیک ہے. یہ والی جو بات ہے نا، یہ والی بات دیکھیں، یہ پرانی ٹیکنالوجی ہوگی نئی ہوگی مجھے نہیں معلوم کیا ہوگی، جو بھی ہوگی امام اور امام کے ماننے والے اس ٹیکنالوجی سے آگے ہی ہوں گے، پیچھے نہیں ہوں گے. دنیا میں جو بھی ٹیکنالوجی ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نظام جو آج بڑی ٹیکنالوجیز کے اوپر چل رہا تھا، آپ نے دیکھا کرونا جو نظر بھی نہیں آ رہا اس نے مفلوج کر دیا پورے نظام کو. تو اگر ایسی باتیں روایات میں ہو بھی کہ آئندہ سب نظام مفلوج ہو جائے گا تو یہ بھی اب ہمیں لگنے لگا ہے، ہو سکتا ہے، یعنی کون سا بڑا ایشو ہے. تو اس لیے بہرحال اس کے کوئی جو بھی کچھ ہوگا ہمارے امام اور انشاءاللہ ان کے ماننے والے اس ٹیکنالوجی میں بھی ان سے آگے ہی ہوں گے انشاءاللہ. درود پڑھ دے محمد والے.